شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مزلمة لأخيه من عرزه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مزلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. یہ باب الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت اندھیرا ہوگا، اس وقت ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں جس اعتبار سے بھی ہو، ان لوگوں کے لیے قیامت کا دن بہت تاریک ہوگا۔ آدمی جتنا ظلم کرے گا اس ظلم کے اعتبار سے قیامت کا دن بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اور اپنے گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو سزا بھگت کر ہی، اپنی سزا کھا کر جہنم کے عذاب میں جل کر پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے: جاؤ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو۔ اب یہ فرشتے جہنم میں سے ان کو نکالیں گے، ان کی عبادت کی اثر کو دیکھ کر، ایفیکٹ جو ہوتا ہے سجدے کا، رکوع کا، قیام کا، قراءت کا، اس کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے۔ سوال ہوتا ہے قیامت کا دن بڑا ہی خطرناک ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام بھی گھبرائیں گے۔ اب انبیاء علیہ السلام کیوں گھبرائیں گے سب سے زیادہ؟ اور وہ کہیں گے: نفسی نفسی، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ۔ اللہ اتنے جلال میں ہیں، اتنے جلال میں ہیں کہ ہماری مجال نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر سفارش کر سکیں۔ نفسی نفسی، ہمیں تو اپنی فکر ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کیوں ڈریں گے؟ وہ تو معصوم ہیں، انبیاء پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈریں گے۔ اگر اجازت ہے سفارش کی اور شفاعت کبرا کی تو وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور کسی کو نہیں۔ اس کا جواب محدثین فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کو پہچانتا ہے اس کا رعب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہماری اس مسجد میں آ جائے اور ہم اسے پہچانتے نہیں تو ہمارے دل میں اتنا، اگر وہ آ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا تھوڑا رعب ہمارے دل میں پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی پہچاننے والے، قریب سے دیکھنے والے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اس لیے وہ اتنا ہی ڈریں گے بنسبت اور لوگوں کے، اس لیے وہ کہیں گے ہماری مجال نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جا سکیں۔ اب اس ظلم پر جب سفارش ہونے کے بعد جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں دینار درہم ہے دے دو, ورنہ پھر تمہاری ساری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی. جس کا مال تم نے کھایا, جس کی زمین ہڑپ کر لی, جس پر ظلم کیا, جس کے ساتھ برائی کی وغیرہ, بہت سارے ظلم ہیں, ظلم کی ایک قسم نہیں بہت سارے. اگر نہیں ہے تو نیکیاں ختم ہو گئی. تو اس روایت میں ہے وَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ حسنات, اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی یا نہیں ہے تو من اخذ من سیئات صاحبہ, جس پر ظلم کیا ہے اس کی گناہ کو لے کر فحمل علیہ, اس پر ڈال دیا جائے گا, وہ تو جنت میں جائے گا, وہ تو پاک ہو گیا, سارے اس کے گناہ اس پر آ گئے, اب یہ تو جہنم میں جائے گا اور وہ تو جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ حدیث میں ہے بخاری شریف کی حدیث, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ, آج اس کو ادا کر دو, قبل اللہ یکون دینارن ولا درہم, قبل اس کے کہ تمہارے پاس قیامت میں نہ دینار ہو نہ درہم ہو. چونکہ اس زمانے میں دینار درہم چلتے تھے, آج کیا ہے, پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے, روپیز ہے, جو بھی ہے, جو بھی دینا ہے دے دو. اب جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, عذاب جہنم میں جلے گا, پھر اللہ کہیں گے فرشتوں کو جاؤ ان کو جہنم سے نکالو اور نکال کر کے جنت میں لے جاؤ. فرشتے ان کو جہنم سے نکالیں گے اور نکال کر اس کو نہر حیات میں, یہ ایک نہر ہوگی, پانی ہوگا اس میں, اس میں اس کو کہتے ہیں نہر حیات, اس میں جو غسل کر لیں تو وہ تو جل جل کر کوئلہ ہو گیا تھا, وہ بالکل خوبصورت ہو جائے گا. اور حیات کے معنی اب اس کی جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ اس میں نہ کافر بھی ہے. آج تو ہم سکھ لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں, یا بہت سارے دوسرے قادیانی وغیرہ ہے, ایسا کپڑا پہنتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا, ایسا لگتا ہے سارے مسلمان ہیں. سکھوں کو دیکھ لو, ان کی اور ان کی داڑھیوں کو دیکھ لو, ان کی عورتوں کے لباس کو دیکھ لو, مسلمان ہیں. آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے, جہنم میں سارے جل رہے ہیں, کوئی لباس نہیں, بدن پر کوئی لباس, ننگے جل رہے ہیں, کیسے پہچانیں گے؟ فرشتے عالم الغیب تو نہیں ہے, ہے عالم الغیب؟ نہیں ہے. کون عالم الغیب؟ اللہ ہے. اللہ کو پتا ہے کون مسلمان ہے, کون کافر ہے, کون سکھ ہے, کون کیا ہے, کون ہندو ہے, کون کیا ہے, یہ کیسے پہچانیں گے, یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی عبادت کے اثر سے, سجدے کے نشان سے, یعنی روشنی سے, ان کی جو عبادت کی ہوگی, تلاوت قرآن, ذکر اللہ, نماز, اس کا بدن کے اوپر ایک اثر ہوگا, ایک لائٹ ہوگی, ایک نور ہوگا, اس کے ذریعے سے فرشتے ان کو پہچانیں گے اور پہچان کر ان کو نکالیں گے اور نکال کر نہر حیات میں لے جائیں گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لامع الداری میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ یہ نمازی تھے, یہ ذاکرین تھے, یہ تلاوت کرنے والے تھے, یہ ذکر اللہ کرنے والے تھے, اسی لیے تو ان کو غلبہ عبادت کی وجہ سے پہچان لیا ہے. نماز پڑھنے کا اثر تھا ان پر, روزے کا اثر تھا, ان کی عبادتوں کا اثر تھا, حج اور عمرے کا ان کے بدن سے اثر تھا, تو پھر یہ جہنم میں کیوں گئے؟ سوال ہوتا ہے نا. فرمایا ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے, ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے, اگرچہ عبادت کرتے تھے, نماز روزہ ذکر اللہ تلاوت کرتے تھے, تبھی تو فرشتوں نے جہنم میں ان کو پہچانا ہے. نماز کے اثر سے, ذکر کے اثر سے, تلاوت کے اثر سے, لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. کسی کو زبان سے ستاتے تھے, ظلم کرتے تھے، کسی کی زمین کو لے لیا، کسی کے پیسے کو ہڑپ کر لیا، کسی کی امانت کو واپس نہیں، ان کی وجہ سے یہ جہنم میں گئے ہیں، جیسے یہاں حدیث میں بیان فرمایا کہ درہم اور دینار اگر باقی ہے کسی کے دے دو، کسی کے دل کو نہ ستاؤ۔ آدمی کی اپنی زبان کا کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، ایسی تہمت لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں ٹھیس لگ جاتی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو دل میں کتنی تکلیف ہوئی ہے، اور یہ خطرناک عمل ہے۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت نقل فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کہتے تھے، اے کعبہ، ہم حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، تو بھی بڑا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت ہی بزرگ ہے، بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی برتر ہے، تو عبادت کا مرکز ہے، مقناطیس ہے جی، کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لوگ دور دور کر تیری طرف آتے ہیں۔ لیکن سن، مومن کا دل بھی ایک کعبہ ہے، جس طرح تجھ پر اللہ کے نور کی تجلی برستی ہے، اس طرح مومن کے دل میں بھی تجلی برستی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری یہ سانس لینے والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، نہ میں آسمان میں آ سکتا ہوں نہ زمین میں آ سکتا ہوں، لیکن مومن کے دل میں میں ضرور آ سکتا ہوں۔ وہ عبادت کا مرکز ہے، اور دل اللہ کی یادوں کا مرکز ہے، اس میں ذکر بھرا ہوا ہے، اس میں اللہ کا نام بھرا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے، اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچایا تو یہ، ابن قیم فرماتے ہیں اس روایت کو بیان کر کے، کعبہ کے توڑنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ دلیل فرمایا، کعبہ کو اگر کوئی توڑ دیں تو اس کو تو نیا بنا سکتے ہیں، اس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، 10 مرتبہ کعبہ کو توڑا گیا کہ بنا نہیں سکتا ہے۔ آپ کہیں گے معافی مانگ لے، تو معافی مانگنے سے دل جڑتا ہے لیکن بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ دل کا جزاز، دل جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، سیسے کی طرح ہے، کانچ کی طرح ہے، کانچ جو ہوتا ہے نا وہ کانچ کی طرح ہے، سیسے کی طرح ہے۔ سیسے کو اگر آپ توڑ دو اور اس کے بعد جوڑنا چاہو تو گلو سے جوڑ تو جائے گا، لیکن بیچ میں لائن نظر آئے گی۔ کعبہ میں یہ بات نہیں ہوگی، دیوار توڑ دی، دوبارہ دیوار بنا دی جاتی ہے، لیکن دل کو اگر توڑ دیا، کسی کے دل کو ٹھیس لگائی، تو یہ دوبارہ جڑ تو جائے گا لیکن بیچ میں لائن نظر آئے گی۔ کپڑے کو پھاڑ دیا، آپ اس کو سی کر کے جوڑ دیں گے لیکن بیچ میں اس کا جوڑنا نظر آئے گا، معاف تو کر دے گا لیکن جب بھی سامنے آئے گا تو وہ پرانی بات یاد آ جائے گی، ہاں اس نے ہی مجھے بدنام کیا تھا، ہاں اس نے ہی مجھے قوم میں ذلیل کیا تھا، ہاں اس نے ہی مجھ پر ظلم کیا تھا، ہاں اس نے ہی مجھ پر کیس کیا تھا، انسیسری مجھ پر پریشان مجھے کیا تھا۔ یہ باتیں یاد آئے گی، وہ جڑ تو جائے گا لیکن وہ باقی رہے گا۔ جیسے صحابی شہید کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے؟ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7-8 سال کے بعد آئے اور آنے کے بعد مسلمان بن گئے، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ 8 سال کے بعد طائف بھاگے تھے، پھر کہاں سے کہاں بھاگ گئے، پھر کب احد ہوا اور کب وہ آئے،
आठवें साल में, सात छः सात साल के बाद, और पर्दा किया ऐसा, चेहरे को छुपाया और चुपचाप आकर बैठ गए। जैसे ही अंतवाशी नाम मनवाशी, हाँ मैं वाशी हूँ, हबशी ने वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत उमर वहाँ बैठे हुए थे, फरमाया दानी या रसूल अल्लाह, मुझे छोड़ दो, मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूँ, यही है जिन्होंने आपके चचा हजरत हमजा को शहीद किया था और उसके टुकड़े करके अंदर से कलेजी लिवर और क्या निकाला, नाक को काटा, कान को काटा जी, और ले गया अपनी मास्टर आकानी के पास। यही अल्लाह के रसूल फरमाया उमर बैठ जाओ, एक मुसलमान बन जाए तो हजार काफिर को कत्ल करने से बेहतर है, एक आदमी कलमा पर ले तुम मुसलमान हो गए, लेकिन मजमे में मेरे सामने न बैठना। कहां बैठना? पीछे बैठना, जब भी मेरी मजलिस हो। क्यों? तुम्हें देखकर मुझे याद आ जाएगी कि मेरे चचा को कैसे शहीद किया आपने, इतने साल होने के बावजूद नबी न भूल सके। तो अगर किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाई है, इंसान है, जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो पुरानी याद। इसीलिए इब्न कय्यिम जौज़ी, आजकल क्या होता है, आदमी अंदर में भी अंदर की बातें को निकालता रहता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, उसके जाहिर को नहीं देखता, उसकी अंदर की पोल, अंदर के ऐब को निकालता रहता है, किसी के पीछे लगा हुआ है और उसके अंदर की बात। रिवायत में बुखारी शरीफ में आता है, इत्बान इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये इमाम थे मोहल्ले की मस्जिद के, लेकिन नाबीना हो गए, उम्र हो गई तो आंखें चली गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ए अल्लाह के रसूल, अब मैं मस्जिद जा नहीं सकता, बारिश के ज़माने में बहुत बारिश होती है और रास्ते पानी से भरते हैं, मैं चल नहीं सकता, आंखों से नजर नहीं आता है, मैं घर पर नमाज पढ़ लूँ। फरमाया ठीक है, माजूर है, जब ऐसी सूरत हो जाए ठीक है। फरमाया आप मेरे घर तशरीफ ले आए, मेरे घर पर आ जाएं, और आने के बाद मेरे लिए दो रकात पढ़ लें और नमाज की कोई जगह बना दें ताकि मैं वहां नमाज पढ़ा करूं। इससे मालूम होता है कोई अल्लाह वाला हमारे मकान पर आ जाए तो उसको दो रकात पढ़ने के लिए कह दिया जाए, वो जगह बरकत वाली हो जाती है, फिर उस जगह को अपने लिए मुसल्ला बनाना चाहिए। यही तो मसला निकला। आप तशरीफ लाए मेरे घर पर, हमारे घर पर तो क्या होता है, कोई मौल साहब आ गए, पहले फूंक मार दो ना पानी में, क्या कहते हैं, पानी में फूंक मार दो, मौल साहब सिर्फ पानी में फूंक के लिए रह गए हैं, आई बात समझ के अंदर। अल्लामा हजरत मौलाना ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही या मौलाना कासिम ननोतवी का वाकिया है, मुझे याद नहीं पड़ता, दोनों में से एक का, एक आदमी आया नौजवान और आने के बाद कहने लगा हजरत आप तो मेरे घर पर आए हैं, आपको तावीज़ देनी पड़ेगी मुझे, कुछ भी हो जाए। पर मैं नहीं जानता भाई, मुझे नहीं आती, मुझे तावीज़ नहीं आती, पर मैं कुछ भी हो जाए, फुला लड़की से मुझे शादी करना है लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते, आपको तावीज़ देना ही पड़ेगा। पर मुझे नहीं आता है, मैं जानती हूँ, कागज लाए और लिख दिया जो लिखना था। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन में लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए और उसकी शादी हो गई। और उस दुल्हा के बहुत सारे दोस्त थे, वो मजाक में कहने लगे लाओ वो तावीज़ लाओ, किधर है, हमें खोल के देखना है कि हजरत ने क्या लिखा है, हमें देखना है। मजाक, तावीज़ ले ली, खोल कर देखा तो हजरत ने लिखा था मैं जानता नहीं ये मानता नहीं, मैं जानता नहीं हूं और ये मानता नहीं, अल्लाह ये तेरा बंदा है तू जाने तेरा काम, ये तेरा बंदा है तू जाने तेरा काम। अल्लामा सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह का एक कब्र अजीब है, फरमा अगर कोई मानता नहीं है और जिद करता है नहीं करना ही पड़ेगा, तो आप ऐसे वक्त में उसके मसले को किसको सुपुर्द कर दो, अल्लाह को सुपुर्द कर दो, अल्लाह उसका काम जरूर कर देगा। कुरान में है ना, वा उफव्विदु अम्री इलल्लाह,
اے اللہ میں اپنے معاملے کو تجھے سپرد کر دیتا ہوں. علامہ سری سقطی فرماتے ہیں اگر کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے مسئلے کو کیا کر دو, اللہ کو سپرد کر دو. جب اللہ کو دے دیا تو اللہ تو اس کو, جیسے وہ میرے سامنے آئے گا میں نہیں کر سکتا, اللہ تو ہر ایک کا کرتا ہے, وہ ضرور اس کا کام. تو جب کبھی بہت سارے لوگ مجھے پاس آتے ہیں اور ایسی تعویذ مانگتے ہیں جس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا, ایسی تعویذ تو ہوتی ہے بھائی, تو میں یہی کہوں امری اللہ اور اس کا کام ہو جاتا ہے. بڑی زبردست تعویذ ہم تمہیں خوش کر دیں گے, بعد میں آتا ہے کہتا ہے خوش کر دیا ارے میرا کام ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات اعتبار ابن مالک اس کے بعد چل رہی تھی, بخاری شریف کا واقعہ ہے. دعوت دی حضرت میرے گھر پر آئے, آنے کے بعد فرمایا لاؤ مصلی لاؤ, مصلی لاؤ. لایا گیا چٹائی اور اس پر کھڑے ہو کر آپ نے دو رکعت پڑھ لی, اور بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ چلے گئے تھے. جن کا وضو تھا وہ پیچھے کھڑے ہو گئے نفل میں, اور جن کا وضو نہیں تھا وہ پیچھے کھڑے بیٹھے رہے کونے میں. مسجد تو تھی نہیں, اسے معلوم ہوا کہ نفل کی جماعت کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا, دو چار موجود ہیں کھڑے ہو جاؤ, لیکن اعلان نہیں. ہمارے آپ کے دوسرے امام کہاں تو ہے, نفل کی جماعت ہو سکتی ہے, جیسے حرم میں آپ نے دیکھا ہے تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تینوں امام کیا. ہمارے امام صاحب کے یہاں جماعت کے ساتھ نفل نہیں ہوتی. اگر کوئی مولانا صاحب تہجد پڑھ رہے آپ پیچھے کھڑے ہو گئے, اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے گھر پر اگر کوئی بزرگ آ جائے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا, یہاں تو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اتبان ابن مالک کے مکان پر گھر میں تشریف لائے, تو محلے والے سارے جمع ہو گئے, محلے والے سارے جمع ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نفل پڑھ رہے ہیں, پیچھے کچھ صحابہ کھڑے ہیں, کونے میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے آپس میں ذکر کیا کہ اس محلے میں تو ایک اور صحابی رہتے ہیں, ان کا نام ہے مالک بن دکشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیوں نہیں آئے, وہ بھی تو محلے میں رہتے ہیں. تو دوسرے میں سے کسی نے کہا وہ لگتا ہے منافق ہو گئے. کیا کہا؟ منافق ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو بلایا کہ میں نے نماز میں سنا تم نے کیا بات کی ہے. ابھی سے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر نماز میں تم کسی کی بات سن لو تو اس سے نماز ٹوٹی نہیں ہے, مسئلہ یہی سے ثابت ہو گیا ہے نا. اگر ہوتی تو اللہ کے رسول توڑ دیتے, لیکن نماز کے بعد فرمایا ادھر آؤ, تم لوگوں نے مالک بن دکشن کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ منافق ہو گیا, کیا تم نے ان کا بھی کھول کر دیکھا ہے کہ منافق ہو گیا؟ ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو, کہیں کام کے لیے گئے ہو, یا ان کا کوئی عذر ہو وہ نہ آئے ہو, لیکن تم نے کیسے ان پر تہمت لگا دی, کیسے تم نے ان کے بارے میں یہ عیب لگا دیا کہ وہ منافق ہے؟ جیسا آج کے طرح نہیں آیا وہ نا, مطلب سم تھنگ رانگ ہی یار, نہیں آیا سم تھنگ رانگ ہی یار, کہتے ہیں نا آج یہ مسئلہ ہے. فرمایا تم نے ان کا, جیسے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بخاری شریف میں ہے, آگے بھی پہلے بیان کیا تھا, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر گیا لڑنے کے لیے اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں, ان کو بھیجا جاؤ, تو ایک آدمی پہاڑ پر کھڑا تھا کافر, وہ دوڑتا دوڑتا نیچے آ رہا ہے حضرت اسامہ کے سامنے اور کلمہ پڑھ رہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت اسامہ نے تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دی, گردن اڑا دی. جب مسئلہ ہو گیا ختم ہو گیا, اللہ اکبر, دیکھو تو صحیح بخاری کی روایت, حضرت اسامہ تو نبی کے کتنے چہیتے ہیں, متبنا بیٹے ہیں, اسامہ بن زید بیٹے کے بیٹے, زید تو بھاگ کر آئے تھے, ان کی اسٹوری تو بڑی لمبی ہے, اسامہ تو بڑے محبوب تھے, اسامہ تھا کافر لیکن مسلمان بن گیا, کلمہ پڑھ رہا تھا. حضرت اسامہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا, سوال کیا, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری تلوار کو درک دیکھ کر خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. بخاری کے الفاظ, اشکک تقلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا کہ وہ خوف کی وجہ سے پڑھ رہا تھا, تمہیں کیا معلوم؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر، اللہ میں اسامہ نے جو کام کیا ہے اس سے میں بری ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں. پھر کہا اسامہ تیرا کیا ہوگا قیامت میں، یہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنی قبر سے اٹھے گا اور تیرے سامنے آئے گا، اللہ وہاں موجود ہو، کیا جواب دے گا تو؟ آئی بات سمجھ میں؟ اشککت قلبہ، تو ہمیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ جی اگر کوئی آدمی گھر پر سنت پڑھ کر آتا ہے، یہ سنت نہیں پڑھتا، یہ تو سنت ہی نہیں پڑھتا ہے، ایسے ہی فرض پڑھ لیتا، تمہیں کیا معلوم؟ ہم کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں؟ جی کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑی خطرناک بیماری آج پھیلی ہوئی ہے، اسی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، نماز کے باوجود، عبادت کے باوجود. اللہ کے رسول کی ساری حدیث. اسی پر سے یاد آیا، پھر تو کھانا کھا لیا، اتبان ابن مالک کی ہاں دو رکعت پڑھ کر. ایسا ہی واقعہ بخاری مسلم میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے، چلو ایک بات نکل گئی، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول میری اماں تمہیں بلا رہی ہے، کھانا پکایا ہے، میرے گھر پر کھانا بنا ہوا ہے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت انس سے کہا، حضرت انس تو وہ ہے کہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جی بلا رہے ہیں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چل انس میں آ رہا ہوں تیرے گھر پر. ہمارا جو سنے چلے، اللہ کے رسول چلتے ہیں، چلو میں آ رہا ہوں، فرصت، چلو چلے گئے، گھر پہنچ گئے. پھر میں کھانا لاؤ، کیا کہا؟ کھانا لاؤ. وہاں کیا ہوا؟ چٹائی لاؤ، اتبان مالک کی یہاں چٹائی لاؤ، نماز پڑھو، بعد میں کھانا، اور یہاں کھانا لاؤ. اور کھانا کھایا، جو بھی حلوہ بنایا تھا اس زمانے میں گھی پنیر ڈال کر، وہ کھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ. فرمایا چٹائی لاؤ. تو حضرت انس فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا، اور میرا چھوٹا بھائی بھی کھڑا ہو گیا، عمیر جو ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور پیچھے میری بوڑھی ماں بھی کھڑی ہو گئی. تو برکتن انہیں نماز پڑھوانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لی. اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہے گھر میں، مصیبتیں تل جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. ریکویسٹ کرنی چاہیے، حضرت میرے گھر میں 2 رکعت پڑھ لیجیے. اور مجھے یاد ہے اکثر میرا یہ عادت رہی ہے، جب کسی آدمی کے مکان پر بڑا خطرناک شیاطین ہوتے ہیں، میں اس کے گھر پر جا کر کہتا ہوں پہلے مجھے مصلی دو، 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو کہتا ہوں نکل جا، تو نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. نماز کی برکتیں یہ ہوتی ہیں، کئی بار تجربہ ہوا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اللہ گھر میں برکتیں دیتا ہے، گھر میں مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. کبھی کوئی آ جائے، لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ارے کہ چلو میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ، وہ بھی سارے پریشان ہو جائے گا. یہ ہو گیا انس بن مالک کی یہاں پہلا کھانا اور وہاں پہلی نماز. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بڑی عجیب بات فرمایا، اس سے مسئلہ نکالا کہ جب کسی کے یہاں جاؤ، جس کام کے لیے جاؤ وہ کام پہلے کرو. وہاں پہلے نماز کے لیے گئے تھے تو پہلے نماز پڑھی، یہاں پہلے کھانے کے لیے، کھانے کا وقت تھی نا، تو پہلے کھانا مانگا. لیکن بعض تو ایسے ہیں جو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں، وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ کھانا تو جینے کے لیے ہوتا ہے، چلو زندگی گزر جائے، لیکن بعض تو کیا ہے، جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں، روزانہ ہی کھاتے ہی رہتے ہیں، دوپہر 4, 5, 6, 10 بار کھاتے رہتے ہیں. یہ بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے مکان پر ہم نے 2 رکعت پڑھ لی. تو بات چل رہی تھی کہ کسی کے اندرونی مسائل میں بھی ہم برائی نہ کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے دل کی کیفیت کا، پھر ہم کیوں اس پر انگلی اٹھائیں، ہم کیوں ان کی برائی کریں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات بڑی عجیب ہے، جیسے اس روایت میں ہے، آگے ایک روایت آتی ہے کہ تم نے کسی باب میں آ رہی ہے کہ
حضرت عائشہ کی روایت ہے, تم نے کسی کی زمین ایک بالشت لی ہے, اسی باب میں روایت, ایک بالشت لی ہے تو قیامت کے دن اللہ سات زمین کا توق چین بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے. حدیثین فرماتے ہیں قیامت میں اس بندے کے بدن کو موٹا کر دیا جائے گا, بہت موٹا ہوگا, جیسے جہنمی کے بارے میں آتا ہے اس کی ایک ڈار بیک ٹوتھ جو ہے, ڈار جس کو کہتے ہیں, وہ ہر پہاڑ کے برابر ہوگی, ایک شولڈر سے لے کر دوسرے شولڈر تک گھوڑے پر بیٹھ کر ایک سال سفر کرے اتنا بڑا تو اس کا شولڈر ہو, دو شولڈر, وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا جی. قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے. اب ایسے لوگوں کو زمین لٹکائی جائے گی, اس کا وزن کتنا ہوگا, اس کو اٹھا کر اس کو میدان قیامت میں چلنا پڑے گا. جیسے بخاری شریف میں لمبی روایت ہے کہ جس نے اونٹ چڑایا تو اونٹ اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہوگا اور اونٹ زندہ ہوگا, بولتا ہوگا, روایت بخاری شریف کی ہے. اگر گھوڑا چڑایا تو گھوڑا لٹکا ہوا ہوگا, جیسے گلے میں ایک چابی لٹکا دی ایسے گھوڑا لٹکا, بکری چڑا, بکری کا بھی ذکر ہے, گائے کا بھی ذکر ہے, اور اسی طرح زمین کا بھی ذکر ہے. سارا روایت لمبی ہے بخاری شریف, جس اور وہ بلکتا بھی ہوگا, آواز بھی کرتا ہوگا, کہتا تو نے چرایا تھا, آج تجھ پر میں عذاب بند کرایا ہوں. جیسے سانپ زکات نہیں دی آن ٹائم, زکات نہیں دی مر گیا, تو ایسی صورت میں قرآن کا واقعہ ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنستم ہذا ما کنستم, یا حدیث بخاری شریف میں سانپ گنجا سانپ ہوگا, اور قرآن میں کیا ہے اس کے مال کو جہنم کی آگ میں ٹپا کر کے, ادھر رائٹ سائٹ میں, لیفٹ سائٹ میں, اور پیچھے نوے پارے میں اللہ نے ذکر کیا اس کے زکات کا, جو مال زکات کے مال میں سے زکات نہیں دی, اس مال کو اللہ جہنم میں گرم کر کے اس کے رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ بیک میں, اور وہ مال بولے گا یا وہ سانپ بولے گا گلے کا, گلے میں کاٹا ہوا, انا مالک انا کنزک, میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا مال ہوں, اللہ نے مجھے سانپ کی شکل بنا دی ہے. یہ ہوگا قیامت میں. بعض محدثین فرماتے ہیں دوسرا جواب, ایک جواب تو کیا ہے سات زمین کو اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا, بعض محدثین نے دوسرا جواب دیا ہے, وہ جواب یہ ہے کہ آدمی کی موت ہوگی جس نے کسی کی زمین چڑائی ہے, ایک بالشت, اس سے زیادہ ہو تو اللہ اکبر کیا ہوگا اس کا, ایک بالشت کا حدیث میں ذکر ہے, ون ہینڈ پمپ, ایسا ہی ہے نا, وہ ایک بالشت دھستا رہے گا, دھستا رہے گا, جیسے قارون وہ دھسے گا سات زمین کے نیچے, یہ بھی گویا کہ زمین کا اوپر اپنے اوپر اٹھانا ہے, وہ دھسے گا زمین اس کے اوپر ہوگی, دھسے گا زمین چلا جائے گا سات زمین کے نیچے, یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا, پھر قیامت میں دوسرا عذاب ہوگا, قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا. یہ بعض محدثین نے جواب دیا ہے, تھوڑا کھاؤ لیکن اچھا حلال کھاؤ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا عجیب باپ ہے, عجیب ماں باپ ہے, حرام کا کما کما کر زمینیں اور پیسے جائیداد لے لے کر جمع کر کے مر گیا, اولاد اس زمین پر, اس جائیداد پر, اس دولت پر, اس مال پر مزے کر رہی ہے, اور باپ بیوقوف بن کر جہنم میں جل رہا ہے. وہ تو مزے کر رہی ہے اور جہنم میں یہ بیوقوف بن کر گیا, خود تو کھایا نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ عزیز مقتدر, اللہ قیامت کے دن بڑی خطرناک پکڑ کرے گا, اور مقتدر کا معنی, مقتدر کا معنی بیان کیا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں, جب وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ وہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کا اقتدار ٹیمپرری ہوتا ہے. آج بادشاہ ہے تو کل جہنم میں جانا, کل اس کی بادشاہت نہیں ہے. آج عزت کی تختی پر اور کرسی پر بیٹھا ہے تو کل ذلت میں بیٹھا ہوگا, جیل میں ہوگا. یہ دنیا کے بادشاہ کا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے, بہت عجیب بات, یہ تو اسرائیلی روایت ہے لیکن شیخ یونس صاحب نے ایک مرتبہ بیان فرمائی سہارنپوری نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رات, اسی آیت کی تحت میں قاضی ثناء اللہ صاحب نے جو بات بیان کی ہے, اللہ کے سامنے دین بھی دین ہے, رات بھی دین ہے. جملہ کیا ہے؟ دین بھی دین ہے, رات بھی دین ہے. رات ہمارے لیے رات ہے, اللہ کے سامنے رات بھی دین ہے. مطلب یہ ہے دین ہو یا رات, سامنے تو کھلا ہے, اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا ہے. اللہ کے سامنے اس کے ہر عیب, ہر پردے, ہر اس کی چیز کھلی ہوئی ہے. اللہ سب جگہ موجود ہے. اس پر نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو ٹھگتا نہیں, تجھے نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ کل جواب دوں گا, آج ایسا کر دونوں ہاتھ میں کانچ کی بڑی بوٹل لے لے, ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں, اور پوری رات پورے دن کھڑے رہنا ہے. کھڑے رہے, ایک دن ہو گیا, ایک رات ہو گئی, دوسرا دن ہو گیا, اب تو نیند کا غلبہ انسان تو ہے نا, اللہ تو ہے نہیں. اب جھونکا لگا تو دونوں بوٹل ٹکرا گئی, اور بوٹل کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا ہوا, بوٹل ٹوٹ گئی, برابر کھڑے نہیں رہے؟ فرمایا نیند کا جھونکا آ گیا. فرمایا موسیٰ تمہارے جھونکے پر تمہاری بوٹل ٹوٹ گئی, تم سوٹے تو کیا ہوتا, اگر میں اللہ جھونکا لگا دوں تو ساری امت تکڑا کے ختم ہو جائے گی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا یدل ربی ولا ینسا. ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں, اللہ بھولتا نہیں ہے, اللہ بھولتا نہیں. اس کو نیند نہیں آتی, اس کے جھونکے نہیں آتے, بلکہ وہ تو رات میں جاگ کر کہتا ہے ہل من مستغفر فاغفر له, ہل من مسترزق فارزقه, ہل من سائل فاسأله. دنیا کے بادشاہ رات میں سو جاتے ہیں, اور اللہ تو رات میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے قریب آ چکا ہوں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے معاف کر دوں, ہے کوئی روزی کا مانگنے والا اسے روزی دے دوں, ہے کوئی اولاد کا سوال کرنے والا اسے میں اولاد دے دوں, ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں, ہے کوئی بیمار اس کی بیماری کو دور کر دوں. رات میں اللہ اور قریب آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے, بڑا عجیب نکتہ. فرمایا اللہ دین میں بھی تو کہہ سکتا تھا حل میں مستغفر فاغفر له, دین میں بھی تو کہہ سکتا تھا نا, کیوں رات میں کہتا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا, دین میں بھی ہے کوئی مغفرت میں معاف کر دوں, ہے رات میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اپنی بادشاہت کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے, اور میں اللہ وہ بادشاہ ہوں, نہ مجھے رات میں نیند آتی ہے نہ دین میں, بلکہ رات میں تو اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. اللہ اپنی ربوبیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے. اسی لیے فضائل اعمال میں مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ایک روایت نقل فرمائی ہے. فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ فرمایا ہاں, جس طرح تمہیں ستارہ, آفتاب, سورج, چاند اور ستارے نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں. ہر آدمی دنیا کا ستارہ دیکھ سکتا ہے, چاند دیکھ سکتا ہے, سورج دیکھ سکتا ہے. فرمایا جنت میں بیٹھے بیٹھے اپنے مکان میں سے اللہ کا دیدار نظر آئے گا ہر جنتیوں کو. لیکن آگے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دیدار مل جائے, دو کام کرنا. کیا فرمایا؟ دو کام. میری مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہے، حدیث جو میں نکتے تمہیں دے رہا ہوں محدثین کے، عجیب حدیث میں تو فرمایا دو کام کرنا، پہلا کام یہ ہے کہ فجر کی نماز کو مس نہ کرنا اور عصر کی نماز کو مس نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کا کیوں ذکر کیا، ظہر کا کیوں نہیں، مغرب کا کیوں نہیں، عشاء کا کیوں نہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے، یہاں بیٹھو گے تو یہ نکتے ملیں گے، ہے نا، ایک سوال ہوتا ہے. اور بھی نماز، اس پر محدثین نے جواب دیا کہ یہ دو نماز مجمع الملائکہ کا وقت ہے. کیا مطلب؟ فرشتے اس وقت آتے ہیں، فجر میں دین والے فرشتے جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی جماعت میں موجود ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اور عصر میں دین والے فرشتے بھی ابھی جانے کی تیاری عصر کے بعد ہے لیکن عصر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں، اور رات والے فرشتے بھی اس نماز میں آ جاتے ہیں جو پوری رات کی ڈیوٹی بجائیں گے. تو رات والے وہ فجر میں جاتے ہیں فجر پڑھ کر، اور دین والے عصر میں جاتے ہیں پھر رات والے عصر میں آ جاتے ہیں. گویا دونوں فرشتے جو ہے ملاقات دونوں کی ہوتی ہے، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. اب حدیث میں کیا لفظ ہے؟ کیف ترکتم عبدی و کیف مبیت. اب سوال کس کو ہو رہا ہے، کون سی جماعت والے فرشتے کو ہو رہا ہے، دین والے یا رات والے؟ حدیث میں اللہ پوچھ رہا ہے رات والے فرشتے سے، رات والے جو رات میں دنیا میں تھے، رات والے عشاء اور فجر، اور دین والے کب جاتے ہیں؟ عصر میں. کتنی نمازیں آ گئی؟ ظہر اور عصر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے چلو چلو، فجر، ظہر اور عصر. اب یہ رات والے فرشتے جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو فرشتے رات والوں سے پوچھتے ہیں، دین والوں سے نہیں پوچھتے. کیا پوچھتے ہیں؟ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا ہے، اور میرے بندے نے رات کیسی گزاری ہے، رات کیسی گزاری ہے. اب یہاں سوال قائم کیا، دین والے فرشتے کو کیوں نہیں پوچھا، رات والے فرشتے کو کیوں پوچھا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب محدثین نے دیا ہے، عام طور پر گناہ رات میں ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ رات. اس لیے کہ رات موضع معاصی ہے، چھپ چھپ کر آدمی اندھیرے میں، چوری رات میں ہوتی ہے عام طور پر، اکثر موسٹ ٹائم چوری رات میں کرتے ہیں، دروازہ توڑتے وغیرہ. ابھی تو دن میں بھی ہونے لگی لیکن عام طور پر رات میں، زنا رات میں ہوتا ہے اور برائیاں رات میں ہوتی ہے، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، یہ کلب ہے، ڈانسنگ ہے، سب کچھ، شراب ہے، ڈرگز ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ رات میں ہوتا ہے. تو چھپ چھپ کر اب جا کر یہ فرشتے کہہ دے ہاں اس کی رات بڑی اچھی تھی، تو اب دین والے فرشتے کو پوچھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ کامیاب ہو گیا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے رات والے فرشتے اگر گواہی دے دے ہاں یہ تو عصر میں بھی تھا، مغرب میں بھی تھا، عشاء میں بھی تھا، میں فجر پڑھ کر آیا وہاں فجر میں بھی تھا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، گواہ رہنا. اس لیے کہ فرشتے نے گواہی دے دی کہ اس کی رات بڑی اچھی گئی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. احادیث پر نکتے بڑے عجیب عجیب ہیں، بڑے عجیب عجیب ہیں. ایک اور نکتہ، چلو ایک دیہاتی صاحب ہی آئے، بات سے بات، بات تو مجھے کرنا ہے یہاں پر ظلم پر، لیکن بات سے بات، صاحب ہی آئے دیہات کے اور وضو کر کے آئے تھے مسجد میں، دو رکعت نماز پڑھی، اور وہ کون سی نماز ہوگی، نفل نماز پڑھی تحیت المسجد، لیکن جلدی جلدی پڑھ لی، جلدی جلدی جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جاؤ واپس. پھر دو رکعت پڑھی، اللہ کے رسول دیکھتے رہے، واپس آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، فرمایا جاؤ فصلی فإنک لم تصلی، بخاری شریف میں ہے. پھر جا کر پڑھی دو رکعت, پھر آئے سلام کیا اللہ کے رسول نے, جواب دیا سلام کا, اور جاؤ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. تین بار نماز پڑھی, چوتھی بار آئے سلام کیا, سلام کا جواب دیا, فرمایا نماز نہیں پڑھی, جاؤ برابر پڑھو. جلدی جلدی اوپر رہے تھے, اپ اینڈ ڈاؤن, کس دی گراؤنڈ, رن ٹو ٹاؤن, ان ٹو پاؤنڈ والی نماز, یو نو, پاس پاس, جاؤ نماز پڑھو. فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہترین نماز نہیں آتی ہے. تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو گئے, فرمایا قیام اس طرح ہو, پریکٹیکلی نماز بتلائی, رکو کیسے کرنا ہے, سمیع اللہ کے بعد قومہ کیسے کرنا ہے, پریکٹیکلی نماز. اب اس ایک حدیث پر, ایک حدیث پر علامہ فضل اللہ بہت بڑے شافعی المسلک کے امام گزرے ہیں, شاہ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اس ایک حدیث سے 47,520 مسائل کو نکالا ہے, 47,520 مسائل اس ایک حدیث سے نکالا ہے. وہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ ہمیں تیار کھانا دے کر گئے ہیں کہ تم سیکھو. اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بار بار آئے اور سلام کیا. آپ نے یہ نہیں کہا, یہ کیا بار بار سلام کیا, جاؤ ایک بار ہو گیا سلام, ہے نا, لیکن ایک بار سلام جواب دیا, پھر دو بار سلام کے جواب, پھر تیسری بار. فرمایا کہ جب جتنی بار تم آدمی الگ ہو جائے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, بیچ میں ٹھملا بھی آ جائے, دیوار بھی آ جائے, ابھی سلام ہوا اور ادھر باہر جا کر واپس آئے, پھر سلام کرو, پھر سلام کرو, جتنی بار بیچ میں دیوار بھی آ جائے, حائل ہو جائے, چاہے ایک منٹ دور ہو جائے, واپس ملے تو السلام علیکم, السلام علیکم. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ ذکر بھی ہے, یہ دعا بھی ہے, اس میں برکتیں بھی ہے, اس میں آپس میں محبت بھی ہوگی. فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. فرمایا تم محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ایک بڑا عمل نہ کرو. فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کیا عمل ہے, آپس میں سلام کرو, محبت تمہاری قائم ہو جائے گی آپس میں. معلوم ہوتا ہے سلام بہت بڑی عبادت ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کیا جی. اب بہت سارے مسائل ہیں, اللہ حفاظت فرمائے کہ آدمی کو اس ظلم سے معافی مانگ لی جائے, کسی کا کوئی حق دبایا ہے تو آدمی اپنے حق کو واپس کر دے, ورنہ قیامت کا دن بڑا خطرناک دین ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ پھر اس ظلم پر کچھ بات کریں گے آئندہ, زندگی باقی رہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و علیہ مبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام, یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام, یا اکرم الاکرمین. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہم پر رحم فرما دے, اے اللہ ہم پر کرم فرما دے, اللہ ہم پر کرم فرما دے. اللہ تو بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ اے اللہ رات کے اندھیری میں دن کے اجالے میں بڑی نافرمانی کی ہے, تو معاف فرما دے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. آپس میں محبت مودت نصیب فرما. اللہ ایک دوسرے پر ظلم سے ہماری حفاظت فرما, ایک دوسرے کے حق مارنے سے ہماری حفاظت فرما, ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما. دنیا سے کچھ لے کر جانے والے نہیں ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما, اور ہر ایک کا حق ادا کر کے جانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما, ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما, ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, عرب اور عجم میں جو آگ لگی ہوئی ہے فتنوں کی, اے اللہ اس کو ختم فرما. مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, غیب سے مدد فرما, غیب سے مدد فرما. مساجد مکاتب کی حفاظت فرما, ہماری آل اولاد اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس اور مکاتب کو آباد فرما, مسجدوں کو آباد فرما. اے اللہ یہ
تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے، یہ درس دیا جاتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو سناتے ہیں، اے اللہ اور جہاں جہاں تک آواز پہنچائی جاتی ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اس مجمع میں ہیں، اے اللہ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں، اے اللہ جس قسم کی بیماری ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر قسم کی بیماریوں سے عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ذہنی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حدیث کی برکت سے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والی باتوں کی برکت سے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله۔